رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے. عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید اور ادو وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرمند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں. کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں. 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربات لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں. سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب آج کیا آپ تربیت فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین کی؟
صحت و صفائی کے حوالے سے ہم نے
ہمارا ٹاپک چل رہا
ہے, اسی پہ کنٹینیو کرنا ہے ہم نے اسی کے اوپر. تو آج ہم جو گھر سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, گھر میں ہمیں بیسیکلی کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے صحت و صفائی کے حوالے سے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو آپ کا گھر ہے اس میں دو تین جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ صحت و صفائی کا خیال کرنا پڑتا ہے آپ کو. ایک تو آپ کا جو کچن یعنی باورچی خانہ, وہ بہت امپورٹنٹ ویلیو رکھتا ہے صحت و صفائی کے حوالے سے. دوسرا آپ کا استنجا خانہ یعنی واش روم وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ,
دونوں بہت یوز ہوتے ہیں,
بہت زیادہ
دونوں کو صفائی کرنے میں آدمی تھک جاتا ہوگا.
بستر,
ہاں وہ تھرڈ پہ آ گیا, تھرڈ پہ, ہاں وہ تھرڈ پہ آتا ہے. اب اگر ہم کچن سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو کچن کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے برتن وغیرہ. اب برتن وغیرہ کا عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا کہ کھانا وانا کھا کے برتن کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ کافی دیر میں واش کیے جاتے ہیں, یا تو فوری طور پر اس کو واش کر لیا جائے, دھو لیا جائے.
برتن دھونے کے لیے جو ہے نا وہ گھر میں ہر کوئی خود برتن نہیں دھوتا, کام والے ہوتے ہیں. جیسے رات کو کھانا کھایا 9-10 بجے, تو 9-10 بجے کھانا کھانے کے بعد عموماً گھر میں برتن نہیں دھلتے ہوں گے, بعض گھروں میں دھلتے ہوں گے. اب وہ مطلب کہ وہ واشنگ ایریا میں برتن ڈال دیے, اب صبح 8-10 بجے جو بھی جو کام والے ہوتے ہیں جو ماسی وغیرہ اس طرح رکھتے ہیں,
اس کی بھی ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ جو برتن کھانے کے استعمال ہوئے اس کی بھی کوئی جگہ مخصوص کر دیں, جس کو یہاں رکھ دیں, باقی کا کچن صاف کر دیں.
نہیں, اس میں جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے مائٹس ہوتے ہیں, کاکروچ جو ہوتے ہیں,
جی جی جی,
یہ ان کے لیے کھانا بنتا ہے ایک طرح سے. تو وہ کاکروچز پیدا ہو جاتے ہیں, جب وہ کاکروچز پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایک انفیکشن کا ذریعہ بنتا ہے, بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے, اور خاص طور پہ گیسٹرو انٹائٹس یعنی پیٹ کی بیماریوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے.
اگر مدنی چینل کے ناظرین اس میں سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لیں
بالکل,
تو بھی امید ہے کہ فرق پڑے گا
انشاء اللہ.
کہ انگلی اور برتن چاٹ لینا یہ حدیث پاک میں آیا ہے, دھو کر پی لینے سے غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنتا ہے, یہ بات امام غزالی نے لکھی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو اگر برتن چاٹنے کی عادت پڑ جائے یعنی برتن کی جو بھی چکناٹ یا ذرات وغیرہ ہیں وہ سب آپ لے لیں, اور اگر اس کے بعد مساغتوں میں برتن رہ بھی گیا دھو کر پی لے, تو پھر تو بالکل میرا خیال ہے کاکروچ کے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا,
کچھ نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے, وہ شیطان سے بھی تحفظ, وہ تو شیطان بھی تو نہیں کھائے گا پیے گا نا. تو برتن کی صفائی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہم ایڈوائز کریں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں, کھانا کھانے کے بعد برتن دھو لیا کریں,
برتن دھو لیا
کریں, یہ ایڈوائز تو کر سکتے ہیں.
دوسرا جو ہمارے کچن کے اندر عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی چیز جیسے ڈراز وغیرہ ہوتی ہے ان کے اندر کاغذ وغیرہ بچھا دیتے ہیں, یا کوئی ایسی شیٹ وغیرہ بچھا دیتے ہیں, یہ شیٹ یا کاغذ جب آپ بچھا رہے ہوتے ہیں نا یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کاکروچز کو پیدا کرنے کا ان کے لیے.
کاغذ
کاغذ یا شیٹ
کے کاغذ بچھا
دیتے ہیں, اخبار کے کاغذ یا کسی بھی چیز کے کاغذ وغیرہ بچھا دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے, تو وہ بھی اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے 2-3 مہینے بعد تو ایک آپ کو گندی سی ایک لائن نظر آئے گی, جو زیادہ تر جو ہے کاکروچز وغیرہ کے انڈے وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ اسپریڈ کرتے ہیں,
کاکروچز بھی ہوتے ہیں, دوسرا ڈٹ وہ کیا کہتے ہیں مولز بھی ہوتے ہیں,
مولز بھی ہو جاتے ہیں,
مطلب ایک قسم کا فنگس ہوتا ہے جو ان اس ڈیم یعنی کیا کہتے ہیں گیری جگہ جہاں ہوتی ہے نا وہاں گرو
کرنے کی تیاری کرتے ہیں, اردو اردو ڈکشنری سے دیکھ کر آ جائے,
ہاں
پپون لگ
جاتی ہے, روٹی آپ رکھیں گے تو ہرے رنگ کی ہو جاتی ہے, گرین گرین
لگ جاتا,
پپون ہوتی ہے نا وہ بتا رہا,
یہ نمبر 2 کوزنگ فیکٹر ہے جو بیماریاں پھیلا رہا ہے,
پپون بھی,
پپون کچن میں اور واش روم میں.
واش روم میں تو خیر اس کا بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ واش روم تو زیادہ تر گیلا رہتا ہے, واش روم, اور اگر ہم کچن کے اوپر رہتے ہیں تو کچن کا جو ایک آپ کا برتن دھونے والا ایریا وہ زیادہ تر گیلا ہوتا ہے. اب برتن دھونے والا سینک جو لگا ہوا نا, ہم سینک کی تو صفائی کر لیتے ہیں,
لیکن اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں عمومی طور پہ کچن کے ساتھ لکڑی کا ہی کوئی شیلف وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ کی ڈرازیں وغیرہ بنی ہوتی ہے
سینک کے نیچے بنا ہوا ہے جو سینک کی جو ڈرین جا رہی ہے
نیچے کی جو ہے
وہ اب تو وہ دروازے لگ جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر میں کیا کیا تماشا ہو رہا ہے
اس جگہ پہ ڈسٹ بن وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے تو وہاں کی صفائی ستھرائی کا
بھی ڈسٹ بن کو بھی خالی کرتے رہنا چاہیے نا
ڈسٹ بن خالی بھی ہونا چاہیے اور صاف بھی ہونا
چاہیے اس کے لیے جو سسٹم ہے نا ہمارے گھروں میں دیکھا گیا کہ ڈسٹ بن خالی رکھ دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گیلا ہوتا رہتا ہے اور اندر سے جو ہے نا جمتا رہتا ہے وہ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ڈسٹ بن کے اوپر تھیلی چڑھا کے
شاپر ڈال دیں
ہاں لازمی بات ہے یہ کیونکہ لیکوڈ ہوتا ہے
ہاں اور شاپر کے اندر کچرا جائے بعد میں شاپر نکالا اور پھینک دیا شاپر بازوں کا لیک بھی ہوتا ہے لیکن ڈسٹ بن کو صاف کرنا ہرگز نہ بھولے شاپر بھلے نکال دیں اور شاپر نکال کے پھر کام کریں کسی آنے جانے والے کے اوپر
نہیں اس کو
ایسا نہ کریں یہ پورا ایک پورا نظام بنا کر رکھے تاکہ آپ کا محلہ گلی اور گھر دونوں صاف ستھرے رہے
جی اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ڈسٹ بن عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کچن کے اندر جو ڈسٹ بن وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے استعمال کے حساب سے رکھیں کیونکہ ڈسٹ بن کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور کچن میں استعمال ہونے والے جو فیملی ممبر جو ہیں 10-12 ہیں ان کا کھانا تیار ہو رہا ہے یا ان کی جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں وہ ڈسٹ بن کا سائز چھوٹا ہے اب وہ اوور لیپ ہو رہا ہوتا ہے اب اوور لیپ ہو رہا ہوتا ہے وہ نیچے گر رہی ہوتی ہے اب اگر آپ نے شاپر بھی لگا دیا تو وہ شاپر بھی آپ کلوز نہیں کر سکتے اس کو بند نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ ڈسٹ بن کا سائز بھی اپنے کچن کے سائز کے حساب سے یا فیملی ممبر کے سائز کے حساب سے رکھنا چاہیے
مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں
جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی یا اللہ یہ تو آنکھیں تھی ہی اس لیے کہ تیرے محبوب کا جلوہ دیکھتی یہ آنکھیں تھی اس سے تیرے محبوب کا جلوہ دیکھتی اللہ جب تیرے محبوب کا جلوہ ہی نہ رہا تو ان آنکھوں کا کیا کروں گا یہ آنکھوں کی نور واپس لے لے اب ان کے ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا یہ تھی صحابہ کرام کی محبت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ کر چلے گئے مدینہ نار آ گیا ان کو مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتے تھے مدینہ منورہ میں کیسے رہتے ملک شام تشریف لے گئے ایک عرصے کے بعد خواب میں دیدار ہوا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا بلال کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی آئے آئے بلال بیچے نو کر اٹھ گئے رضی اللہ تعالی عنہ سامان سفر لیا اور مدینے کی طرف چل دیے کہ آقا نے بلایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف کی طرف پہنچے آقا تو نہیں تھے صحابہ کرام علیہ و رضوان جمع ہو گئے کہ آقا کے بلال آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ بلال آ گئے بلال آ گئے اسی وقت اذان کا نماز کا وقت ہوا صحابہ کرام نے عرض کی بلال آج وہ اذان سنا دو جو مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے ہر چند کے کہا کہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا شہزادگان تشریف لائے حسنین کریمین انہوں نے عرض کی چاچا بلال وہ اذان تو سنا جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے شہزادوں کی بات کیسے رد کی جا سکتی تھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے مقام پر جلوہ فرما ہوئے اذان دینی شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر سیدہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آواز مدینے کی گلی کچھوں میں گونجی پیارے مصطفیٰ کی اس ظاہری حیات کی یادیں تازہ ہونے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ جھک در جھک مسجد نبوی کی شریف کی طرف دوڑنے لگے بلال آ گئے آقا کی یادیں تازہ ہونے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں
گھروں میں پردہ نشین صحابیات خواتین اپنے آنچل میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی مصطفیٰ کی یاد میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں بچے ماؤں سے لپٹ کر کہنے لگے امی جان چچا بلال تو آ گئے ہمارے آقا کب آئیں گے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب حیات ظاہری کے وقت میں جب اذان دیتے تو آقا کے جلوے سامنے ہوتے. اب جب پکارا اشہد ان محمد رسول اللہ ممبر پر نظر پڑی ممبر خالی تھا. کہتے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان پوری نہ کر سکے. عشق رسول نے ایسا غلبہ کیا پھر ملک شام کی طرف لوٹ پڑے. یہ عشق رسول ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی عشق رسول.
اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان.
کچھ لمحات کچھ اوقات کچھ ایام بابرکت ہوتے ہیں ان سے نسبت کی وجہ سے کچھ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا فیضان کچھ مخصوص حیثیت میں شامل حال ہو جائے تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کے عشرے بھی کچھ اسی طریقے سے ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. جی ہاں, رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی برکت ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے. اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے کتنوں ہی کو لاکھوں لاکھ لا تعداد لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے. اور ایسے ہی کچھ کام بھی ایسے ہوتے ہیں, کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی برکت سے جہنم سے آزادی کے پروانے مل جاتے ہیں. جی ہاں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کریمہ میں کئی ایسے اعمال آئے کہ جن پہ یہ بشارت یہ نوید یا یہ اشارتن یا وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر یہ کام کیا گیا تو تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا. یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ کہیں چھوٹے سے عمل پر جنت عطا فرماتا ہے اور کہیں چھوٹا سا عمل کرنے پر آسان عمل کر دینے پر جہنم سے آزادی کی نوید اور بشارت ارشاد فرماتا ہے. اور آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت یہ شان یہ رفعت آپ کو عطا فرمائی ہے اور کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہیں جیسے جنت کے پروانے عطا کرتے ہیں
اللہ
اسی
اللہ
طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے آزادی کے پروانے بھی عطا کرتے ہیں.
دو
حیات طیبہ میں بھی, حیات طیبہ میں جو آپ کے پاس آیا جس نے مانگا مجھے جنت کی بشارت عطا کر دیں اسے جنت عطا فرمائی, جس نے یہ مانگا کہ مجھے جہنم سے نار سے آزادی عطا کر دیں اسے نار سے آزادی عطا فرمائی. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, فرماتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کی خصوصیت یہ تھی اس میں سب بڑی عمر کے لوگ تھے,
ٹھیک
ہے, ایک نوجوان تھا صرف.
ٹھیک,
یہ مدینہ طیبہ جو ہی پہنچے باہر سے سفر کر کے آئے تھے تو وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ سامان ایک جگہ رکھیں, یوں کرے پہلے آپ لوگ چلے جائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, میں آپ کے سامان کی حفاظت کروں گا, آپ لوگ زیارت کر کے ملاقات کر کے برکتیں لوٹ کے آ جائیں پھر میں چلا جاؤں گا.
ٹھیک ہے,
سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے, سامان بھی ہے اونٹ بھی ہیں سواریاں بھی ہیں ان کی حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے تو خود ہی اس نے پیش کر دیا اپنے آپ کو.
ٹھیک,
سب نے کہا ٹھیک ہے. قافلہ رکا ایک جگہ, سب نے سامان وغیرہ اپنی سواریاں وہاں روکی, اس نوجوان کو چھوڑا اور سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وہاں سے برکتیں لوٹ کر بیعت کر کے آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پھر واپس آئے. اب وہ نوجوان گیا,
ٹھیک,
اب حدیث پاک میں ہے کہ اس نے جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور جا کے آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو الفاظ ہیں کہ حقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے یوں یہاں سے پکڑ لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اب ایک ہی صدا تھی
استجیرک من النار، استجیرک من النار، آپ مجھے پناہ دیں جہنم سے۔
ٹھیک ہے،
اور یہ تکرار ہے۔
ٹھیک ہے،
صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا دعہ، نبی پاک کو چھوڑ دے، اس نے ایسے پکڑا ہوا تھا۔ اب وہ کہنے لگا خدا کی قسم اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا نہیں کر دے۔
کیسی دیوانگی ہے،
ایسی دیوانگی۔ اور آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ناز کو کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی۔ ابھی ان کا یہ مطالبہ جاری ہی تھا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا چھوڑ دو، اتنے میں سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بارگاہ ہوئے۔ آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، آپ بھی اسے خوشخبری عطا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن۔
علامات وقف آپ کے سامنے ظاہر ہیں، علامات وقف پر غور کیجئے۔ سب سے پہلی علامت، یہ گول دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہ گول دائرہ، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی جب آیت ختم ہوتی ہے تو یہ دائرہ ملتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، دائرہ بنا ہے جس پر نمبر لکھا ہوا ہے 1، تو یہ دائرہ، یہ وقف کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ دوسری وقف کی علامت ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے اور یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ وقف لازم جہاں میم آئے گا تو وہاں ٹھہرنا ضروری ہے، وہاں ٹھہرے بغیر اگر نہیں ٹھہریں گے تو بعض صورتوں میں معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے میں آپ سے کہوں اٹھو مت بیٹھو، تو اٹھو پر میں رک گیا، اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو مت۔ اور اگر میں اس کو یوں کہوں اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے سے منع کر رہا ہوں اور بیٹھنے کا حکم دے رہا ہوں، حالانکہ دونوں جگہ بات ایک ہی ہے، یعنی الفاظ ایک ہی ہیں لیکن معنی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، ضد ہے۔ ایک جگہ میں بیٹھنے کا حکم دے رہا ہوں، کھڑے ہونے سے منع کر رہا ہوں، دوسری جگہ کھڑے ہونے کا حکم دے رہا ہوں، بیٹھنے سے منع کر رہا ہوں۔ صرف فرق اپنی بات کے اختتام کرنے کا ہے۔ جب میں نے کہا اٹھو مت بیٹھو تو وقف کرنے کی وجہ سے آپ سمجھ گئے کہ اٹھنے کا حکم ہے اور بیٹھنے کی نفی ہے، اور جب میں نے کہا اٹھو مت بیٹھو تو وہاں اٹھنے کی نفی ہے، اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے اور بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو یہ وقف لازم ہوتا ہے، یہ وقف لازم وہاں لگایا جاتا ہے جہاں وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وقف نہ کیا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں آپ یہ میم والی علامت دیکھیں، وقف لازم کا اینڈ چونکہ میم پر ہوتا ہے لازم، تو لہٰذا یہ میم کی علامت وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ تیسری ہے وقف کی علامت طا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ جیم آپ کہیں کہیں دیکھتے ہوں گے لکھا ہوا، وقف جائز کی علامت ہے اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ وقف جائز کی علامت ہے، ٹھہرنا بہتر، نہ ٹھہرنا جائز۔ اور ایک آتا ہے زا، آیات کے درمیان زا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر۔ سواد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، کوشش کریں کہ یہاں پر ملا کر پڑھیں۔ اور جہاں لام الف لا لکھا ہو، اگر آیت کے اوپر لا لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، اور اگر آیت کے علاوہ کہیں لا لکھا ہے تو وہاں نہ ٹھہریں، لا کا مطلب نہیں تو وہاں نہ ٹھہریں۔ لیکن اگر یہی چیز لا آیت کے اوپر لکھا ہو تو وہ یعنی گول دائرے کے اوپر لکھا ہو تو گول دائرے کا تقاضا ہے کہ ٹھہر جائیں، اور لا کا تقاضا ہے کہ نہ ٹھہریں، تو ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا میں اختلاف ہے۔ اگر ٹھہر گئے تو بھی ٹھیک اور نہ ٹھہرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ معنی سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کہیں معنی میں خرابی تو پیدا نہیں ہو رہی وقت کی وجہ سے۔ جیسے ہم نے آپ کو سبق میں مثال دی، فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اگر وہاں وقف کر دیا جائے فویل للمصلین پر تو غلط ہوگا کہ معنی ہو جائے گا خرابی ہے نمازیوں کے لیے، حالانکہ نمازیوں کے لیے خرابی نہیں ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو وہاں وقف نہ کیا جائے، وہاں دائرے کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ لا لکھا ہوا تھا، تو اگر ایسے آپ معنی پر واقف ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ نہیں ٹھہریں گے۔ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے وقف میں, اعادہ جسے کہتے ہیں, کہ وقف کرنے کے بعد اگر پیچھے سے ملا کر پڑا جائے, بعضوں کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وقف کرنا پڑتا ہے, تو وہاں پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے, اسے اعادہ کہتے ہیں.
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اور جن کو سوئے
یاسین بھائی, پہلی بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا موضوع ہے سنت, تو سنت کا جو لفظ ہے وہ کئی معنوں میں یقیناً استعمال ہوتا ہوگا, تو سنت کا شرعی اور لغوی اعتبار سے کیا معنی بنتا ہے؟
جی ہاں بالکل, سنت کا جو موضوع ہے آپ کا, تو سنت کی تعریف ہمیں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی معلوم ہونی چاہیے انشاءاللہ. سنت کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ,
اس کو
بھی جی انشاءاللہ اس کی بھی تعریف بیان کی جائے گی. پیارے اسلامی بھائیوں, سنت کی جو لغوی تعریف ہے, کہتے ہیں یہ سیرۃ و طریقۃ سواء اکانت حسنۃ ام سیئۃ محمودۃ ام مذمومۃ. سنت جو ہے نا, یہ اس کے لغوی معنی طور طریقے کو کہتے ہیں. اب طور طریقہ تاریخ کے مطابق برا ہو یا اچھا ہو, اس کی تعریف کی جاتی ہو یا اس کی مذمت کی جاتی ہو, اس طریقے کی, اس کی یہ لغوی معنی ہے. اس کا
لغوی یعنی ڈکشنری میں,
ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ ملے گا آپ کو. لیکن اصطلاحی معنی یہاں مقصود ہے, ہم اصطلاحی معنی بھی تعریف کرتے. اب جیسے لغوی ہم نے معنی بیان کیا نا, تو اس کی دلیل کے طور پر ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ من سنا فی الاسلامی سنتن
حسنتن,
اور آگے جا کر آپ پڑھیں تو دیکھیں من سن فی الاسلام سنتن سیئتن, برا طریقہ, برا طریقہ اختیار کیا. تو سنت کا مطلب ہے طور طریقہ, چال چلن. تو اب آئیے کہ اس کی تعریف اصطلاحی, اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت, فَتُطْلَقُ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَنَهَا عَنْهُ وَنَدُبَ إِلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اس حکم پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے, اس کو سنت بولا جاتا ہے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہو یا ایسی چیز جس سے منع فرمایا ہو, قولی طور پر اور فعلی طور پر. یعنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فعل ہے, کام ہے, اس کو بھی سنت کہا جائے گا, اور جس کو کہا گیا کہ یہ کام کیا کرو یہ بھی سنت ہوگا.
روشنی کو عربی میں ضوءٌ, انگلش میں لائٹ اور اردو میں روشنی کہتے ہیں, اور ہم نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر خوب خوب روشنی کرتے ہیں, اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, گلیوں کو, مسجدوں کو اور مزاروں کو بھی سجاتے ہیں. جب بھی ربیع الاول کی آمد ہو, اپنے گھر میں جھنڈے لگائیں اور خوب خوب روشنی کیجیے. تم کرو جشن ملادت کی خوشی میں روشنی, وہ تمہاری گورے تیرا جب مکاتے جائیں گے.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری آنی جو بھی کچھ کھاتی ہے اس کو, اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, پھر اس کو موشن لگ جاتے ہیں, اس نے ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک दोनों इलाज करवा ले हैं, उसे कोई फर्क नहीं है, आप उसका कोई रहाने इलाज बता दें।
इनकी नानी जान को चाहिए और जो भी मतलब हर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी अगर ये तरकीब बना लिया करें कि हर निवाले पर या वाजिदू पढ़ लिया करें, हर निवाले पर जो या वाजिदू पढ़ लिया करें तो वो गिज़ा, वो निवाला, वो पेट में जाके नूर हो जाती
क्या
है
बात?
और बीमारी दूर हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम में कैसी बरकत है कि ना जो खाया वो जाके पेट में नूर बन जाता है। उसके साथ ही साथ चूंकि ये भी बताया कि नानी के पेट में दर्द भी होता है तो सूरत सौफात पारा 23 सूरत सौफात की ये आयत मुबारक है, आयत नंबर 47, ला फीहा गौलू वला हुम अनहा युनज़फून। ये किसी कागज पर लिख लें और उसको तय करके उसको प्लास्टिक लेमिनेशन कर दें, उस पर टेप चढ़ा दें ताकि वो वाटर रेजिस्ट हो जाए, वाटर प्रूफ हो जाए। तो उसको रेगजीन या चमड़े में सिलवा कर नानी को इस तरह गले में पहना दे कि वो तावीज जो है पेट पर मैदे के मकाम पर है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तकलीफ दूर हो जाएगी।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि अगर किसी इस्लामी भाई या इस्लामी बहन का दौरान एतिकाफ रोजा टूट जाए या एतिकाफ टूट जाए तो इसकी तलाफी किस तरह होगी? जज़ाकअल्लाह खैर।
ठीक है, दौरान एतिकाफ रोजा टूट जाए या एतिकाफ
रोजा टूट जाए तो एतिकाफ भी टूट जाता है।
ठीक है,
ठीक है ना, क्योंकि एतिकाफ के लिए रोजा शर्त है।
ठीक है,
और अब रोजा टूटने पर यह है कि अगर तो कफारा लाजिम नहीं हो रहा, ऐसी सूरतें हैं।
ठीक है,
तो सिर्फ कजा रखेगी बाद में।
ठीक है,
और एतिकाफ जो है इसकी भी कजा करेगी।
ठीक है, मतलब एक दिन की,
एक दिन की कजा करेगी। और अगर एतिकाफ तोड़ देती है
ठीक
तो सिर्फ एतिकाफ की कजा करेगी।
ठीक,
रोजा बाकी है तो रोजे की कजा नहीं होगी।
ठीक,
इसके बाद आपने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातहुम अलिया का हिकमत व दानाई से भरपूर मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला मदनी मुजाकरा मुलाहिजा किया।
प्यारे पापा जान, मेरा यह सवाल है, मेरा दोस्त मुझे अपने खिलौने, मैं क्या करूँ के वो खिलौने जब ना सो के उठो इसके पास मेरे पास आ गए।
मुन्ने का सवाल ये है, दोस्त के खिलौने इनको अच्छे लगते हैं तो वो मतलब उनको कोई ऐसा नुस्खा चाहिए कि सोकर उठे तो उसके सारे खिलौने इनके पास आ जाए।
तो ये अगर माजल्ला किसी बच्चे की है वाकई सोच, ये सोच है बहुत बुरी, हाँ बहुत बुरी सोच है, आगे जाकर ये बहुत बदरंग ला सकती है, लूट मार, डकैती, चोरी, छीना झपटी की आदत में मुबतला कर सकती है। ये सोच कि किसी का माल मुझे बस मिल जाए वो मेरे हो जाए, तो ये अगर मदनी मुन्ने ने ये सवाल किया तो ऐसा बेटे नहीं सोचना ही नहीं चाहिए कि किसी की चीज मेरे पास आ जाए। अव्वल तो एक सूरत में ये हसद होती है कि दूसरे की नेमत जाया हो जाए, ये भी हसद की तारीफ है। एक हसद की तारीफ ये कि दूसरे की नेमत जाया होकर मुझे मिल जाए, दूसरे से वो नेमत ले ली जाए, छिन जाए और मुझे मिल जाए। और सिर्फ ये भी एक तारीफ, आला हज़रत ने ये तारीफ लिखी है कि दूसरे की नेमत छिन जाए, ये तमन्ना करना ये हसद है। और हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तो किसी के खिलौने देखकर, किसी की अच्छे कपड़े देखकर बच्चे का इस तरह तमन्ना करना के ये जो नेमत है इसकी छिन जाए, इससे जाया हो जाए, इससे तबाह हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो ये तमन्ना बुरी बात है। ये तमन्ना नहीं करनी चाहिए। और मेरे पास आ जाए ये भी तमन्ना ना की जाए, खुद ब खुद चुपके से आ जाए, इसको पता भी ना चले, ये भी तमन्नाएं बहुत बुरी तमन्नाएं हैं, इससे बचनी चाहिए। ये तमन्ना करनी चाहिए कि अल्लाह इसको और दे और मुझे भी अता करे, मुझे भी दे, अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए। हसद नामी रिसाला मकतबतुल मदीना ने छापा है, फर्ज उलूम पर मुश्तमिल है, फर्ज इल्म है ये, हसद के बारे में जानना जरूरी आकम। तो ये रिसाला इस पर आपका معاون ہوگا. مختصر سا رسالہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھنے کا جذبہ رکھتا ہو, ایک نشست میں ہی پڑھ لے اس کو. تو یہ حدیقیتاً مکتبۃ المدینہ سے لیجئے. اس طرح کے اور بھی مکتبۃ المدینہ والوں سے کہیے کہ اس طرح کے مضمون جیسے ریاکاری,
تکبر,
تکبر,
بدگمانی,
بدگمانی, یہ سب فرض علوم ہیں. تو یہ اس طرح کے رسالے مانگ کر ان سے آپ خرید لیجیے. یہ سب رسالے پڑھیے.
عرض یہ کرنی تھی, ابھی آپ نے حسد کے موضوع پر جو کچھ مدنی پھول مدنی منو وغیرہ کے حوالے سے عطا فرمایا, یہ تو یہاں جو ہمارے متقفین اسلامی میں بیٹھے ہوئے, کیا ان میں بھی اس طرح کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی کوئی ایسا ماحول آپس میں بن سکتا ہے کہ, یا عموماً بھائی بھائی میں حسد آ جاتا ہے یا بھائی بہنوں میں حسد آ جاتا ہے؟
تو ہر ایک میں ہو سکتا ہے. جیسے کہ اب یہاں کیا ہوتا ہوگا, کوئی تھوڑا کھاتے پیتے گھرانے کا ہوگا, ایسے ہوتے کم ہیں. کھاتے پیتے گھرانے والوں کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ ایک مہینے کے لیے بیٹھ جائے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو. تو اس سے جو کم درجے کا ہوگا مالی اعتبار سے, شیطان اس میں حسد ڈالے گا, اس کے عمدہ کپڑے دیکھ کر, یا وہ اپنی کوئی عمدہ غذائیں منگواتا ہوگا, کھاتا ہوگا, تو اس سے وہ حسد پیدا ہوتا ہو, یہ اس کا امکان ہے. اور یہ ہم سب کا امتحان ہے. اگر ہم غریب ہیں اور دوسرا مالدار ہے اور وہ عمدہ لباس پہنتا ہے, عمدہ چیزیں استعمال کرتا ہے, عمدہ غذائیں کھاتا ہے, تو ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس سے خار بازی نہ کریں اور یہ تمنا نہ کریں کہ یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم.
افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
اے رب کریم, کہیں اس رمضان کی بے حرمتی, اس کی ناقدری ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے. تیرے دربار میں تیرے بندے حاضر ہیں مولا, اپنے بندوں کی لاج رکھ لے, اپنے بندوں پر کرم کی نظر کر دے, اپنے بندوں کی تمام خطائیں درگزر فرما دے. رب کریم ہماری تمام رمضان کی ناقدریاں معاف فرما دے. بے حرمتی ہو گئی ہو یا اللہ, کوئی غلطی ہو گئی جس سے رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے, یا اللہ ہمیں معافی عطا کر دے, ہمیں بخش دے, تیرے عذاب کی تاب نہیں. اے رب کریم, جہنم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اگر رمضان کی بے حرمتی کے سبب, اس کی ناقدری کے سبب کہیں ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا, کہیں تیری ناراضی ہمیں مول لینی پڑ گئی, تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے مولا, جھولیاں پھیلی ہیں, 27واں روزہ ہے, ہاتھ اٹھے ہیں, سر جھکے ہیں, ندامت دل پر طاری ہے. اے رب رحمان, تجھے تیری صفت رحمانیت کا واسطہ, یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو مٹا دے, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے مولا, اے مولا, ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنا دے. ہم چاہتے ہیں کہ نیک بن جائے, گناہ چھوٹ جائے, نہیں چھوٹتے مولا. میں بچنا چاہتا ہوں, ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا. گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت, اے میرے اللہ, گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. مولا توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے, پھر نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں. اے رب کریم, آج کی مبارک ساعتوں کا واسطہ, رمضان کی عظمتوں کا واسطہ, اے رب کریم ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما دے.
کرتا ہوں
پا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ پا کر
بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
کتنی خوبصورت تعلیم ہے، کتنی خوبصورت تربیت ہے ہماری، کہ ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم دوسروں کے گھروں میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لے لینی چاہیے، ان کو سلام کرنا چاہیے. اگر یوں بے دھڑک کسی کے گھر میں داخل ہونے کا، جیسے کہ شروع میں عربوں میں یہ رواج تھا، صبح بخیر کہتے تھے اور ڈائریکٹ گھر میں داخل ہو جاتے تھے. اب کوئی کس حالت میں، کوئی کس حالت میں، ہر وقت تو عورتیں بالکل پورا پردہ کر کے تو گھر میں گھومنے سے رہی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، گھر میں کام کاج کرنا ہوتا ہے، پکانے کرنے کے کام ہوتے ہیں، مطلب صاف صفائیاں کرنی ہوتی ہیں، ہر وقت آستینیں اس کی سنبھلی ہوئی ہوں گی، ہر وقت ان کے سر پر چادر اور دوپٹہ اور یہ سارا کچھ ڈلا ہوا ہوگا. یہ ضروری تو نہیں ہے، نانا دھونا ہوتا ہے گھر میں، 10 قسم کے کام ہوتے ہیں. میاں بیوی گھر میں اپنے ایک انداز سے بیٹھے ہوئے ہوں تو یوں کسی کو منہ اٹھا کے بے دھڑک گھر میں داخل ہونے کی اگر اجازت دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ گھر کا تو سارا سکون اور سارا چین برباد ہو جائے. گھر میں تو ہر وقت خوف پھیلا ہو، کون آ جائے گا، کون آ جائے گا، کون آ جائے گا، عورتیں سہمی سہمی رہیں گی. تو خاص میں ان عورتوں کی بات کروں گا نا کہ جو پردے میں رہنے کو پسند کرتی ہیں. نارملی بھی اگر کوئی عورت یوں گھر کے اندر مطلب گم پھر رہی ہے، اگر کوئی ایسے بے پردہ عورت بھی ہے تو بھی وہ اس بات کو شاید پسند نہ کرے کہ وہ گھر میں جس حالت میں بھی ہو، اس کے کمرے کے اندر سے گھر کے اندر کوئی بھی شخص داخل ہو جائے. حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں باقاعدہ ایک طریقہ کار بیان کیا گیا کہ اس طریقہ کار کے تحت اجازت دو، اجازت دینے کے بعد گھر والوں پر سلام کرو، اور یوں مطلب کہ گھر میں داخل ہونے کا ایک طریقہ کار بیان کیا گیا. اور پھر یہی طریقہ کار تمہارے لیے عمدہ ہے، تمہارے لیے پسندیدہ ہے، کہ اس کو تمہارے رب نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقہ کار کے مطابق گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کیا کریں. حدیث پاک میں اس کی کافی تفصیلات موجود ہے، گھر میں داخل ہونے کی سنت اور آداب، یہ تو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی جا سکتے ہیں، لیکن ظاہرہ میں اتنی تفصیل میں یہاں تو بیان نہیں کر سکوں گا. البتہ چند ایک مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یوں عرض کرتے، السلام علیکا یا رسول اللہ، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ اجازت دیتے تھے. اسی طرح ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے مگر انہوں نے وہ آداب اور وہ طریقہ کار ملوث نہ رکھا جو ہونا چاہیے تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اسے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ سکھاؤ. چنانچہ اسے باہر لے جایا گیا اور اسے طریقہ سکھایا گیا. پھر طریقہ سکھانے کے بعد پھر اس نے دوبارہ اس طریقے کے مطابق اجازت لے کر گھر میں داخلہ چاہا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت چاہی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو سمجھانے کا، سکھانے کا، نصیحت کرنے کا. یعنی کہ اگر میں کسی کو ڈائریکٹ سمجھا دوں کہ نہیں یار آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کسی کو پریکٹیکل چیز کروا دی جائے، کوئی یوں غلطی کر بیٹھے اور آپ کہ جنہیں واپس جائیں، اب جا کر دوبارہ اس کو صحیح کر کر واپس آئیں، تو جب اس کو دوبارہ جا کر صحیح کر کے واپس آئے گا اور ایک دفعہ وہ اس کی پریکٹیکلی انداز سے گزرے گا، عملی انداز سے گزرے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات اس کو زندگی بھر یاد رہے گی.
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا. آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں.
محمد سيد الكونين وفاق عليه والفريقين من عرب ومن عجم
کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی.
بعد عصر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا دوران مدنی مذاکرہ عاشقان رسول کو، جبکہ افطار سے قبل پرسوز دعائیں مانگی گئیں.
ماں کے ہاتھ اور پاؤں دبانا یعنی کہ لازمی ہے، یہ کام بیٹیوں کو کرنا چاہیے یا بیٹوں کو کرنا چاہیے؟
ضرورتاً بیٹا بھی دبا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بیٹا اس حد تک دبائے گا جس حد تک ضرورت ہو، اگر سخت ضرورت ہے تو دبا دے، بہتر یہ ہے کہ بیٹی دبائے.
سلسلہ میرے رب کا کلام نگران شورا کے مدنی پھول مختصراً آپ بھی دیکھیے.
دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے جاتے ہی بہت ساری نیکیوں کی عادتیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اسے رمضان کی حد تک ہی باقی رکھا، ہم نے اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کی کہ یہ بعد میں بھی رہے. اس پہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے
اور شب قدر کے موقع پر مختلف مقامات پر سنت و بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا. کچھ جھلکیاں ان اجتماعات کی ملاحظہ کیجیے.
نظر آیا ہی نارے ماہ رمضان یا رسول اللہ.
برمنگھم یو کے میں عاشقان رسول کے سروں پر نگران کابینہ نے سبز امام شریف کے تاج سجائے.
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
بندہ ایمان کی حقیقت کو، ایمان کے اعلیٰ رتبے کو اسی وقت پہنچتا ہے جب کہ اپنی زبان سے خیر کہے اور کچھ کہنے کا اس کو دل چاہتا ہے، لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں، نہ دنیا کی بھلائی، نہ آخرت کی بھلائی، نہ اپنی بھلائی، نہ دوسروں کی بھلائی، تو پھر اس میں اپنی زبان میں اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی خاموش ہو جاتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے. اگر بندہ ایسی حالت اپنی پیدا کر لے تو ایسا شخص ایمان کے اعلیٰ رتبے کو پہنچ سکتا ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اور احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کی ترغیب دلائی ہے، اور ہمارے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں اس کو کفل مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ کا تالا. مطلب یہ کہ اپنی زبان پر مدینہ کا تالا لگائیں، یعنی ایسا تالا لگائیں کہ اس سے صرف اور صرف خیر نکلے، بھلائی والی باتیں نکلیں، کہ جس کے ذریعے سے اپنی ذات کو یا دوسرے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہو، فضول کلام اس سے نہ نکلے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور جامع حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی آدمی کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے لا یعنی ہو، غیر مفید ہو، فائدے مند نہ ہو، وہ اس کو چھوڑ دے. اب وہ چاہے کلام ہو، چاہے اس کے افعال ہوں، اس کو وہ چھوڑ دے گا تو اس کا اسلام بہترین ہو جائے گا. اور اس حدیث پر تفصیل کے ساتھ کلام ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر کر چکے ہیں. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اچھی گفتگو کے حوالے سے اشارہ فرمایا، اور بندے کو زبان کے قابو رکھنے کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن میں بھی اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی آدمی کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا، مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اس کی بات کو لکھتا رہتا ہے. یعنی اس بات کو بیان فرما کر یہ ارشاد فرما دیا گویا کہ آدمی جو بول رہا ہے اس پر توجہ رکھے کہ وہ بول کیا رہا ہے، کیونکہ اس کی بات کو لکھا جا رہا ہے، اس کی بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل اس کا اس نے حساب دینا ہوگا. اور بندہ بعض اوقات بات کرتا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی ذات کو ہوتا ہے، چاہے دوسرے افراد کو ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس میں نہ تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ گفتگو کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے, اور کبھی وہ نقصان وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, دنیا میں اس کو اس گفتگو کا نقصان پہنچتا ہے, اور بعض اوقات اس کی گفتگو کا نقصان وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے, اور بعض اوقات اس کی زبان سے وہ گفتگو نکلتی ہے کہ جو نہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے, اور پھر معاشرے کے لیے نقصان دہ بعض اوقات تو ان کی دنیا کو تباہ و برباد کرنے والی ہوتی ہے, اور بعض اوقات ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام بخاری اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان العبد لا يتكلم بالكلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا, یعنی آدمی کوئی کلمہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا والا کہتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا, اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا والا ایک کلمہ کہہ دیا ہے, یعنی وہ اس کو اتنا بڑا کلمہ نہیں سمجھتا, لیکن وہ ایک گفتگو کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا, یرفعہ اللہ بہا درجات, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے, یعنی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کچھ کلمات ذکر کیے جس کا خود اس کو اتنا احساس نہیں. اور فرمایا, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ, یعنی بندہ کوئی کلمہ کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی پر مشتمل ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے, اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کلمہ کہہ دیا, اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر جا پڑتا ہے.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
بڑا پیارا سا سوال ہے,
باقی دو غلط
سوال بھی ہے اور عرض بھی ہے. نہیں
کیا سلمان بھائی, آپ بھی گہرے سے لگا دے یار.
حضور ایک کی تحسین سے دوسرے کی عدم تحسین لازم
نہیں آتی.
ٹھیک ہے,
صحیح ہے.
اگر یہ کہا کہ یہ سوال اچھا ہے تو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دوسرا سوال برا تھا, وہ بھی اچھا ہے. اس میں ایک الگ انداز ہے, اس لیے میں نے اس کو جو
ہے عید کی رات آپ ساتھ ہیں ہمارے
انشاءاللہ. آپ کا کرم فرمایا, آپ نے قبول فرمایا ہوا ہے, بالکل آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. یہ کہنے کہ نگران شدہ سرد ہے کہ امیر سنت کے جشن ولادت کی خوشی میں ہمیں بھی کچھ عطا کریں, ہمارے شہر چھانگا مانگا میں کوئی جامعۃ المدینہ دار المدینہ ہی بنوا دیں. ویسے جامعۃ المدینہ وہاں ہے چھانگا مانگا میں, جامعۃ المدینہ ہے الحمدللہ, مدنی مرکز بھی ہے, دار المدینہ نہیں ہے.
دار المدینہ انشاءاللہ بن جائے گا اللہ نے چاہا. دیکھیں دار المدینہ کی کہانی جو ہے نا, یہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں. ایک تو اس شہر میں دار المدینہ چلانے کے لیے مضبوط اسلامی بھائیوں کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے, مجلس کا ہونا. پھر وہ باجیاں جو پڑھائیں گی, شروع کے 3-4 سال تو باجیاں پڑھاتی ہیں جیسے زیادہ, تو ان کا اس فیلڈ کا نہ صرف تجربہ ہونا بلکہ دعوت اسلامی کے انداز میں بھی ڈھلا ہوا ہونا دوسری بات. پھر جگہ وغیرہ کا انتظام, کیونکہ اب فیس پر بھی ہے تو بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری شرعی قیودات اور تنظیمی قیودات کے ساتھ ہمیں چلانی پڑتی ہیں. لیکن اب چونکہ فیس کا ہم سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں, لہذا اب جو بڑی رکاوٹ ہے وہ پڑھانے والیوں کی اور ایک پراپر مینجمنٹ کی. ظاہر ہے آپ تو اپنا مدنی منا یا مدنی منی دعوت اسلامی کے سپرد فرما دیں گے, اور آپ نے اپنے گویا کے حصے کا ایک کام کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا دعوت اسلامی یا اس کے ذمہ داران اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آپ کی جو توقعات ہیں اس کا کسی اسی حصے کو پورا کر سکیں. اب ہمارا کام ہے نا, تو ہمیں غور کرنا پڑے گا. لہذا اس معاملے میں ہمارا طے یہی ہے کہ بحث کھولتے نہیں چلے جانا, ہمیں سٹاپ نہیں لگانا, لیکن یوں کھولتے نہیں جائیں گے. جب کھل جائے گا اب مدری منع آ گئے, پڑھنے والے آ گئے, اب اس کو پکڑ بھائی آپ پڑھا دو, اس کو پکڑ آپ پڑھا دو. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ایک بار پڑھانے کے لیے آ جائے وہ دوبارہ فارغ نہیں ہوتا یا کہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. اب پرابلم ہو گیا, اب آلٹرنیٹ استاد ہی نہیں ہے, آلٹرنیٹ باجی نہیں ہے, آلٹرنیٹ ٹیچر نہیں ہے. یعنی یہ بات سمجھنے میں شاید آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے کہ چونکہ دعوت اسلامی نے جو دارالمدینہ کھولے یہ بھی ایک کوس کے تحت ایک مقصد کے تحت ہے, یہاں نہ فیس کے ذریعے کمانا مقصد ہے, ہم اخراجات اپنے نکالیں گے اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے اپنی اس فیسوں کے ذریعے پوری کرنی ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ معیار تعلیم کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی طرف بڑھیں گے.
کیا کاز ہے, کیا مقصد ہے؟
مقصد یہی ہے کہ جو تعلیم کے نام پر جو ہماری نسلوں کو جو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے, ہم انشاءاللہ اس سے اپنی نسلوں کو بچا کر انہیں انشاءاللہ عشق رسول کے مہکتے پیارے پیارے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرتے ہوئے ان کو عشق رسول کے جام پلائیں گے ہم
سبحان اللہ
انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک مقاصد ہے, اور یہ کوئی میرے کو ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا ہوں. جو تعلیم کے نام پر جو کچھ اس وقت کئی جگہوں پر فریب چل رہا ہے, دھوکہ چل رہا ہے, اور ہمارے تعلیم کے نام پر یا تعلیمی انسٹیٹیوشن کے نام پر جو کچھ ہمارے کلچر کو, ہماری تہذیب کو, ہمارے اخلاق کو, ہمارے کردار کو,
ہمارے ایمان کو
جو نقصان پہنچ رہا ہے, ہمارے عقائد کو جو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں اس کو اتنی زیادہ آنر تو نہیں کر سکتا, لیکن جو دین کو, اسلام کو, قرآن کو, حدیث کو, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتا ہوگا اور اسلام کی روح کو سمجھتا ہوگا, اس کو میری بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہماری مجبوری ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں اب آپ کی مجبوری کے اوپر تبصرہ کر تو سکتا ہوں اور میں نے کیے بھی ہیں نجی طور پر, لیکن اب ہمارے پاس یہی تھا کہ جس طرح میڈیا کے ذریعے جو تباہی آئی اور میڈیا کے ذریعے جو مطلب کہ عقائد, اعمال, اخلاق اور کردار کو نقصان پہنچ رہا بھی ہے, اس کا سمجھیے کہ سامنے مدنی چینل آیا اور جس انداز پر آیا, شروع میں اسلام بھائی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نہیں چینل نہیں, کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ مدنی چینل آنے کے بعد چلے گا کیسے. ان کے تصور میں وہی چینل تھے جو چینل چلتے ہیں, لیکن ان کو شاید اس بات کا اندازہ تو ہوگا, لیکن وہ شاید اس بات کو نظر انداز کر گئے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ امیر علیہ سنت کی ذات ہے,
سبحان اللہ,
اور یہ ایک ہی ہے جو دعوت اسلامی کو میسر ہے, ہمیں میسر ہے الحمدللہ. پھر امیر سنت کا فیضان ہے کہ دارالفتاء علیہ سنت ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے دارالفتاء علیہ سنت کو سلامت رکھے. تو الحمدللہ ایک تو قیادت اور جو ہمارے ساتھ جو ہماری جو اوپر جو ہمارا جن کے پاس سایہ ہے ہم پر,
سبحان اللہ,
وہ کسی کمزور شخصیت نہیں ہے. شریعت اور طریقت دونوں میں انہوں نے اپنا سکہ منوایا ہے.
کیا عید الفطر کے روز خوشی منا سکتے ہیں؟ امیر سنت کی کیفیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کو خوش نہیں ہونا چاہیے.
غلط فہمی ہے, میں خود اعلان کرتا ہوں عید مبارک کا, اچھا گلے ملتا ہوں. اچھا اب یہ کہ دیکھو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے, اور اس پر کسی کی قلبی کیفیت پر زبردستی نہیں چلتی. میرا آج کا تھوڑی ہے, بہت پرانا یہ ذہن ہے, جیسے کہ وہ نہیں میت ہو جاتا ہے کسی کے گھر میں, ویسا عجیب عجیب لگتا ہے کہ کچھ لٹ گیا. چاند رات سب ہنس رہے ہوتے ہیں, میرا دل رو رہا ہوتا ہے, اب میں کیا کروں؟ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت ہے, یہ پتا ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ ہے میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ عید کو ہم یوم سیاہ نہیں مناتے بھائی, ہم عید کو عمدہ کپڑے پہنتے ہیں اللہ کی رحمت سے, نئے کپڑے میں سلے ہوئے آج سے نہیں, دعوت اسلامی کے پہلے سے پہنتا ہوں اللہ کی رحمت سے, نئے کپڑے پہنتا ہوں, اور گلے ملنا, عید مبارک کہنا, یہ میرا برسوں سے سلسلہ ہے. عیدی بانٹتا ہوں, البتہ یوں کہیے کہ میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. اب دل پر اب کیا یار حکم لگا ہوئے, تو اب یہ کہ رمضان مبارک کو جو بہت بڑی دولت تصور کرتا ہو, اس کو رمضان شریف میں ایک عجیب کیفیت و سرور ملتا ہو, اللہ کی رحمتوں کا نزول اور مغفرت کے پروانے, اور یہ اس کو یاد آئے ثواب بھی بڑھ گیا تھا اور یار اب یہ سب چلا گیا, تو اب یہ کہ رمضان مبارک کے جب آخری ایام آتے ہیں نا اس طرح کے جیسے یہ گھڑیاں, تو ابھی بس وہ آپ چابی دو گے نا میرے کو تو شاید رونا شروع کر دوں گا. میں بول رہا ہوں, مسکرا بھی لیتا ہوں چلو, لیکن زبردستی کا سودا, زبردستی کا سودا ہے, جی نہیں چاہتا مسکرانے کا. تو بہرحال یہ کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے, اس میں بے شک خوشی کا اظہار سنت ہے. اگر کسی کو غم کی کیفیت ہو پھر بھی وہ اگر اپنے اوپر قابو کر کے بالجبر اگر وہ سنت ادا کرنے کی نیت سے وہ خوشی کا اظہار کرے گا عید کے دن تو ضرور اجر کا حقدار ہوگا. لیکن اگر کوئی خوشی نہیں کرتا اور خوشی کرنے کو برا بھی نہیں سمجھتا غلط بھی نہیں کرتا تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ اس کو گناہگار تو نہیں کہہ سکتے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حکایت اس طرح کی لکھی ہے کہ عید کے روز کچھ حضرات ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو دروازہ بند تھا, رونے کی آواز آ رہی تھی, تو انہوں نے دستک دی آپ روتے ہوئے برآمد ہوئے تو لوگوں نے عرض کی حضور آج تو خوشی کا دن ہے یہ رونا کیسا؟ فرمایا کہ بے شک آج خوشی کا دن ہے مگر ان مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جن کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی. میں نہیں جانتا کہ میری عبادتیں مقبول ہوئی یا رد کر دی گئی, اس لیے میں رو رہا ہوں. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تھی. ہماری نہ یہ کیفیت ہوتی ہے نہ ہمارا یہ معاملہ ہے. تو ہمیں بہرحال یہ کہ خوشی کا اظہار سنت کی نیت سے کرنا ہی چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اور پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا, کوئی روتا ہے غمزدہ ہے, تو اس کو تنقید کا نشانہ بنا کر اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگانی چاہیے. یعنی معاذ اللہ یہاں تک بعض لوگ ہمارے اس انداز کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, رد بھی کرتے ہیں اس کا, اور نعوذ باللہ اس کو ڈرامہ بھی کہتے ہیں, ایسا دل دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کاش کوئی ہمارا دل چیر کے دیکھ لے کہ کیا گزر رہی ہے. اتنا عظیم الشان رمضان چلا جائے اور یار ہم کو اگر صدمہ ہو تو آپ اس کو ڈرامہ کہتے ہیں. آپ کا بنے گا کیا آخرت میں اگر آپ پیش کر دیے گئے ہمارے سامنے کہ اب دونوں مل کر فیصلہ کر لو تو کیا ہوگا؟ یہ کون سچا تھا کون غلط تھا؟ حالانکہ قرآن کریم نے کسی کے دل پر حکم لگانے سے صاف منع فرمایا. اگر نعوذ باللہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے تو آپ کے پاس کون سا آلہ ہے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ فلاں ڈرامہ کر رہا ہے؟ آپ کو تو اس نے زن کا جام پینے کا حکم ہے.
ولا تقف ما ليس لك به علم, یعنی جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, بے شک جو سننا ہے یعنی کان دیکھنا اور دل ہر ایک اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا.